بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 10، احمقوں کا چکر. تحریر ابن صفی اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول احمقوں کا چکر، پارٹ 1.
صبح کی نم اور خلق چادر فضا پر محیط تھی، سورج ابھی نہیں نکلا تھا، سرسبز پتیوں پر اوس کی جھل ملاتی ہوئی بوندیں لرز رہی تھی، آسمان صاف تھا، نیلا بیکرا آسماں اور افق میں گہرے رنگوں کی چمکدار دھاریاں. فریدی کے پائیں باغ میں سجن حمید ایک کتاب کی مدد سے قدیم ہندو تہذیب کی مختلف ورزشوں کی مشق کر رہا تھا. کبھی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر گہرے گہرے سانس لیتا اور کبھی پالتھی مار کر بیٹھ جاتا، پھر کتاب میں ترکیبیں دیکھ کر طرح طرح کے منہ بناتا اور پیٹ چپکانے کی مشق کرتا. فریدی برامدے میں بیٹھا شیو کر رہا تھا. کبھی کبھی وہ اس کی حماقتوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا. اس کے دیکھتے ہی دیکھتے حمید سر کے بل کھڑا ہو گیا، لیکن توازن قائم نہ رکھ سکنے کی بنا پر پھر گر پڑا. وہ اپنی گردن سہلانے لگا، شاید کوئی رگ چمک گئی تھی. پھر اس نے دوبارہ سر کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کرنے کی بجائے کتابوں کے ورق الٹنے شروع کر دیے. اب وہ پھر پالتھی مار کر بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگیں اٹھا کر گردن پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا. ایک ٹانگ تو اس نے کسی نہ کسی طرح رکھ ہی لی، لیکن دوسری ٹانگ رکھتے ہی وہ بری طرح چیخ کر لڑک گیا. دونوں ٹانگیں گردن میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ خود چت پڑا بری طرح چیخ رہا تھا. فریدی شیو کر کے اٹھا. حمید کو اس حال میں دیکھ کر چند لمحے مسکراتا رہا، پھر اندر چلا گیا. حمید دراصل چیخ چیخ کر اسے مدد کے لیے بلا رہا تھا، لیکن اس کی بے رخی دیکھ کر اسے تاؤ آ گیا اور دو تین جھلائے ہوئے جھٹکوں نے اس سے نجات دلا دی. وہ سیدھا اندر چلا گیا. واپسی پر اس کے ہاتھ میں بندوق تھی. اس نے ورزش کی کتاب ایک طرف رکھی، بندوق میں کارتوس چڑھایا اور نشانہ لے کر فائر کر دیا. کتاب کے پرخچے اڑ گئے. کیا ادھم مچا رکھی ہے، فریدی نے برامدے میں آ کر کہا. آپ سے مطلب، حمید نے کہا اور منہ بنائے ہوئے اندر چلا گیا. آخر تمہارا بچپنا کب رخصت ہوگا، فریدی نے کہا. جب جوانی آئے گی. اچھا اچھا، جلدی کیجیے، وہ لوگ آ رہے ہوں گے، میں کہیں نہ جاؤں گا. کیا کہا، فریدی اسے گھور کر بولا. پھر تم نے شہناز وغیرہ سے وعدہ کیوں کر لیا تھا؟ کر لیا ہوگا. خیر میں تو بہرحال جاؤں گا، پکنک ہو کر رہے گی. اچھا ہے نا تم نہ جاؤ، تمہاری وجہ سے بڑی بے لطفی ہو جائے گی. جی ہاں بہتر ہے، شہناز بھی نہ جائے گی، حمید نے کہا. یہ تم سے کس احمق نے کہہ دیا، میں اسے کھینچ کر لے جاؤں گا، فریدی نے کہا. آج یہی دیکھنا ہے کہ وہ تمہارا کہنا مانتی ہے یا میرا. خیر دیکھا جائے گا، حمید نے کہا اور غسل خانے میں گھس گیا. فریدی لباس تبدیل کر کے باورچی کو کچھ ہدایات دینے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد کمپاؤنڈ میں ایک کار آ کر رکی. شہناز اور اس کی دو سہیلیاں شیلا سریا اور اشرف سریا کا بھائی کار سے اتر کر کوٹھی میں داخل ہوئے. آئیے آئیے، میں انتظار ہی کر رہا تھا، فریدی نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. ہمیں دیر تو نہیں ہوئی، شہناز بولی. آپ تو ٹھیک وقت پر پہنچی، لیکن شاید ہمیں دیر ہو جائے. کیوں، شہناز نے پوچھا. حمید کا اسکریو پھر کچھ ڈھیلا ہو گیا ہے، فریدی نے اپنی کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا. ارے یہ کوئی نئی بات نہیں، شہناز ہنس کر بولی اور اس کی دونوں سہیلیاں اسے شرارت آمیز نظروں سے گھورنے لگی. فریدی انہیں لے کر کھانے کے کمرے میں آیا جہاں بڑی میز پر ناشتہ چنا ہوا تھا. ارے اس کی کیوں تکلیف کی، اشرف نے کہا. تکلیف؟ ابھی تک تو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی، فریدی نے ہنس کر کہا. اور حمید صاحب، سریا بولی. ابھی وہ غسل خانے میں ہی تشریف فرما ہے، فریدی نے کہا. ہم لوگ شروع کرتے ہیں، وہ آ ہی جائیں گے، پھر بھی انتظار کر لینے میں کیا حرج ہے، شہناز بولی. تو آپ کیجئے انتظار، ہم لوگ تو شروع کر رہے ہیں، فریدی نے کہا. سب لوگ ہنسنے لگے اور شہناز نے شرما کر سر جھکا لیا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ایسی ہی حالت میں سیدھا رہتا ہے، جب اس کے ساتھ لاپرواہی بڑھتی جائے، فریدی نے کہا، ورنہ دوسری صورت میں تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ بہرحال شہناز، آپ کے مشورہ پر عمل نہ کر سکیں گی، سیہ بولی۔ خیر تو آپ سچ ہوں گی، مجھے کیا کرنا ہے، فریدی نے کہا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ وہ لوگ ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ کمپاؤنڈ میں کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ لیجئے، نکل گیا ہاتھ سے، فریدی نے چونک کر کہا۔ عجیب خبتی آدمی ہے، بعض اوقات مجھے سچ مچ اس پر غصہ آنے لگتا ہے۔ شہناز غصے سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آئی۔ حمید فریدی کی کار پھاٹک کے باہر لے جا چکا تھا، وہ کچھ مزمحل سی ہو کر واپس آ گئی۔ دیکھا آپ نے، فریدی نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تو میں کیا کروں، شہناز تیوری چڑھا کر بولی، اسے آدمی بنائیے، میں تو تھک کر ہار چکا ہوں۔ اس پر ایک کہکہا پڑا اور شہناز جھیمپ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پکنک نہ ہو سکے گی، شیلا نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ نہیں صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے، فریدی بولا۔ شاید شہناز نہ جائے، سریا نے کہا۔ کیوں، شہناز سریا کو گھور کر تیز لہجے میں بولی، میں کیوں نہ جاؤں گی، ارے بھائی اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے، شیلا ہنس کر بولی۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد فریدی نے اپنی رائفل اٹھائی اور ان لوگوں کے ہمراہ برآمدے میں آیا۔ کیا بتاؤں، کار لے کر چلا گیا، فریدی بولا۔ کرنا کیا ہے، اشرف نے کہا۔ کار ہے تو، سب اشرف کی کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ میں شاید 2 سال بعد جھریالی کی طرف جا رہا ہوں، فریدی نے کہا۔ اب تو وہاں 2-1 عمارات بھی بن گئی ہیں، اشرف بولا۔ عمارتیں، فریدی چونک کر بولا، وہ تو ایک بالکل ہی ویران مقام ہے، ٹھیک جھیل کے سامنے 2 ڈاکٹروں نے اپنی تجربہ گاہ بنا رکھی ہے، بہت بڑی اور شاندار عمارت ہے۔ اس سے تقریباً 1 میل کی دوری پر ایک کارخانہ ہے جہاں خیموں اور چھولداریوں کے لیے بانس کے ستون بنائے جاتے ہیں۔ تجربہ گاہ کس قسم کی ہے، فریدی نے پوچھا۔ بہت ہی دلچسپ اور عجیب، اشرف بولا۔ انہوں نے بے شمار وحشی درندے پال رکھے ہیں۔ وحشی درندے، فریدی نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، بھلا ڈاکٹروں کا وحشی درندوں سے کیا کام۔ وہ ڈاکٹر بھی عجیب ہے، اشرف نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی بالکل نئے قسم کے تجربات کر رہے ہیں۔ کس سلسلے میں، فریدی نے پوچھا۔ وضاحت کے ساتھ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا سنا ہے کہ وہ آدمی کی کایا پلٹ کر دیتے ہیں۔ چیز بڑی دلچسپ ہے، فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ ان کے سائن بورڈ ہے، اشرف ہنستا ہوا بولا۔ ایک سائن بورڈ پر لکھا ہے، بزدلوں کو شیر بنانے کا کارخانہ۔ خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن دوسرا سائن بورڈ تو بالکل ہی اہم کانہ ہے۔ اس پر لکھا ہے، یہاں ٹوٹے پھوٹے آدمیوں کی مرمت کی جاتی ہے۔ سب لوگ بے ساختہ ہنس پڑے، لیکن فریدی ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فریدی تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا۔ خود چل کر دیکھ لیجئے گا، اشرف نے کہا۔ ایسے موقع پر حمید صاحب کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوگی، سریا بولی۔ مجھے امید ہے کہ اس سے جھریالی پر ضرور ملاقات ہوگی، فریدی نے کہا۔ کیا کہہ کر گئے ہیں، شہناز نے پوچھا۔ کہہ کر تو نہیں گیا، لیکن انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مچھلیوں کا شکار کا سامان گھر پر موجود نہیں تھا، تب تو وہ یقیناً وہی گئے ہیں، لیکن اس طرح جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ضرورت تو وہی جانے، اسے دوسروں کو تنگ کرنے میں لطف آتا ہے، وہ محض اسی لیے کار لے کر چلا گیا کہ میں تھوڑی دیر تک جھنجھلاہٹوں کا شکار رہوں، فریدی نے کہا۔ عجیب آدمی ہے، سریا بولی۔ میرا ہی جگرا ہے کہ اس کے نخرے سنبھالتا ہوں، فریدی شہناز کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ تو یہ آپ شہناز کو کیوں سنا رہے ہیں، سریا ہنس کر بولی۔ شہناز نے اسے گھور کر دیکھا اور فریدی مسکرانے لگا۔ میں انہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اب بھی اپنا فیصلہ بدل دے، فریدی بولا اور شہناز جھیمپ گئی۔ اب زیادہ نہ چھیڑیے، ورنہ یہ اس کی کسر حمید صاحب سے نکال لیں گی، شیلا نے کہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ لوگ جھریالی پہنچ گئے۔ یہ ایک پرفضا مقام ہے، بلکہ اگر اسے شکار کا کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ تقریباً 2 میل کے رقبے میں ایک خوبصورت جھیل پھیلی ہوئی ہے، جس کے چاروں طرف سرسبز جنگل ہیں، جو زیادہ گھنے نہیں۔ دراصل اسی جھیل ہی کا نام جھریالی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کربو جوار کا علاقہ بھی اسی نام سے پکارا جانے لگا ہے۔ یہاں ہرن اور باراسنگوں کا بہت اچھا شکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وحشی درندے بھی مل جاتے ہیں جن میں تیندوا تو بہت ہی عام ہے۔ جھیل میں مچھلیوں کا اچھا خاصا شکار ہوتا ہے۔ تھوڑی دور پر فریدی کو اس کی کار کھڑی دکھائی دی، لیکن حمید کہاں گیا؟ فریدی نے کہا۔ کہیں ہوں گے، شہناز لاپرواہی سے بولی۔ دفتر قریب کی جھاڑیوں میں جنبش ہوئی۔ حمید نے سر نکال کر باہر دیکھا اور پھر اسی طرح پیچھے ہٹ گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ سب لوگ جھاڑیوں میں گھس گئے۔ حمید نے مچھلی پھنسانے کی ڈورین جگہ جگہ لگا رکھی تھی اور ایک پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ ان لوگوں کے وہاں پہنچ جانے پر بھی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ منانے والوں کو دیکھ کر لوگ روٹھا ہی کرتے ہیں، سریا ہنس کر بولی۔ کیا مطلب؟ شیلا بولی۔ فریدی صاحب اور شہناز جیسے قدردانوں کی موجودگی بھلا کسے نصیب ہوگی؟ حمید کے رویہ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بہرا ہو گیا ہو۔ دفتر اس نے ایک ڈور کی چرخی چلانی شروع کی اور ایک بڑی سی مچھلی کو پانی سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سریا اور شیلا تالیاں بجاتی ہوئی چیخی، اور وہ تجربہ گاہ فریدی اشرف کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، ان درختوں کے پیچھے۔ اشرف نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا تو آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ فریدی نے بلند آواز میں پوچھا۔ ہم سب پہلے اس عجیب و غریب تجربہ گاہ کو دیکھیں گے، عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ضرور دیکھیے، حمید اچانک بولا، قریب قریب آپ سبھی کافی ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو کیا تم اسے دیکھ آئے ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ دیکھنا کیسا؟ میں نے تو اپنا نام بھی رجسٹر میں درج کرا دیا ہے، ایک ماہ بعد میرا نمبر آئے گا۔ کیا مطلب؟ فریدی نے پوچھا۔ شیر بننے کا ارادہ ہے، حمید نے سنجیدگی سے کہا، یعنی دلچسپی کا مشکلہ ہاتھ آ گیا ہے، دونوں پرلے سرے کے احمق ہیں۔ انہی ڈاکٹروں کا تذکرہ کر رہے ہو؟ جی ہاں، ایک انگلینڈ ریٹرن ہے اور دوسرا جرمنی سے ڈگری لے کر آیا ہے۔ خیر وہ تو سب ہے، لیکن آپ وہاں سے اس طرح بھاگے کیوں؟ شہناز نے تیوری چڑھا کر کہا، تاکہ آپ لوگوں کے کھانے پینے کا معقول انتظام کر سکوں۔ میرے خیال سے اب آپ اس مچھلی کو ادھیڑنا شروع کر دیجئے، حمید نے کہا۔ مچھلی تو بعد میں ادھیڑ لی جائے گی، سریا بولی، شہناز کا خیال پہلے آپ ہی کو ادھیڑنے کا ہے۔ حمید نے شہناز کی طرف ایسی بے بسی اور مسکینیت سے دیکھا کہ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ آپ کا خیال غلط ہے، حمید نے سریا سے کہا، آپ خامخواہ لوگوں کو بہکاتی پھرتی ہیں۔ اچھا تو کون کون چل رہا ہے؟ فریدی نے کہا۔ سب کے سب تیار ہو گئے، کہاں بیکار وقت برباد کرنے جاؤ گی؟ حمید نے آہستہ سے شہناز سے کہا۔ آپ سے مطلب؟ شہناز نے کہا اور فریدی کے ساتھ ہو لی۔ حمید بدستور بیٹھا چرخیاں گھماتا رہا۔ اشرف فریدی وغیرہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ درختوں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے وہ لوگ ایک عمارت کی چار دیواری کے قریب پہنچے۔ پھاٹک پر ایک نیپالی پہرے دار بیڑی پی رہا تھا۔ ان لوگوں کو پھاٹک کی طرف آتا دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کدھر جانا مانگتا ہے؟ وہ بولا، اندر، ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، فریدی نے کہا۔ اچھا ٹھہرو، ہم جا کر بولتا، پہرے دار نے کہا اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا، چلو فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، ہمیں آپ کا سائن بورڈ یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ اوہ، ڈاکٹر ہنستا ہوا بولا، یہ ہندوستان ہے، اگر ہم اس طرح کی حرکت نہ کریں تو کوئی ہماری طرف دھیان ہی نہ دے، مگر یہاں اس سرانے میں تو بہت کم لوگ آتے ہوں گے۔ فریدی نے کہا، آپ کا خیال درست ہے، ڈاکٹر بولا، لیکن ابھی ہم زیادہ بھیڑ چاہتے بھی نہیں ہیں، ایسی صورت میں یہاں اس قسم کے سائن بورڈ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ فریدی ہنس کر بولا، ظاہر ہے کہ آپ نے یہ محض لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لگائے ہیں، ان بورڈوں کا صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولا، یہ بھی طبی دنیا میں ایک نئے قسم کا تجربہ ہے۔ تجربہ؟ فریدی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ڈاکٹر پرسکون لہجے میں بولا، اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو میں وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، مجھے خوشی ہوگی، فریدی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امراض کی صحیح تشخیص کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جی ہاں، فریدی نے جواب دیا۔ ہماری تھیوری یہ ہے کہ اگر جسم کے سارے اعضاء تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلے ہو جائیں یعنی ان پر کسی قسم کا زور نہ پڑے تو ایسی حالت میں مرض کی تشخیص میں کوئی خاص دقت نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حالت پیدا کس طرح کی جائے. ہم لوگ انسانی فطرت اور اس کی جذباتی زندگی کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ صرف خوشی ہی کا جذبہ ایسا ہے جو انسان کے جسم اور ذہن کو ایسی حالت میں لے آتا ہے جسے ہم سکون تو نہیں کہہ سکتے, البتہ اس سے ایک ملتی جلتی حالت ہے. جسم میں اعضاء ایک قسم کا ڈھیلا پن محسوس کرتے ہیں یعنی ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں پڑتا. لہٰذا ہم مریضوں کا طبی معائنہ کرنے سے قبل انہیں خیالات کے تحت ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا سائن بورڈ دیکھتے ہی آپ کو ہنسی آئی ہوگی. لوگوں کو ہنسانے کے اور بھی بہترین طریقے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, مثلا کارٹون دکھانا, مزاحیہ ریکارڈ سنانا, مسخروں کی نقلیں دکھانا وغیرہ وغیرہ. ہم ان سے اس طرح کے بے ڈھنگے سوالات کرتے ہیں کہ انہیں بے ساختہ ہنسی آئے. مثلا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جب آپ بکری کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو اس وقت آپ کی کیا عمر تھی, تو آپ کو بے ساختہ ہنسی آ جائے گی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے قطعی ہنسی نہیں آئی, فریدی نے سنجیدگی سے کہا اور سب لوگ ہنسنے لگے. محض اس لیے کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے. لیکن اگر میں انتہائی سنجیدگی کے عالم میں طبی معائنہ کرتے وقت آپ سے یہی سوال کرتا تو آپ اپنی ہنسی کسی صورت سے نہ روک سکتے. ہاں یہ ممکن ہے, فریدی نے کہا. آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا. ہم لوگ شہر سے شکار کھیلنے کی غرض سے آئے ہیں, لیکن آپ کا سائن بورڈ دیکھ کر سب کچھ بھول گئے, فریدی نے ہنس کر کہا. پھر سنجیدگی سے بولا, آپ لوگوں کا کارنامہ واقعی قابل ستائش ہے. طبی دنیا میں آپ کی یہ تھیوری یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دے گی. شکریہ, ڈاکٹر نے کہا. لیکن ابھی آپ ہمارے طریقہ علاج سے واقف نہیں. اگر اس سے بھی مستفید ہو سکوں تو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا, فریدی نے کہا. ضرور ضرور, ڈاکٹر نے کہا. آئیے میرے ساتھ. ڈاکٹر اٹھا, اسی کے ساتھ فریدی کے ساتھی بھی اٹھ گئے. وہ انہیں متعدد کمروں اور برآمدوں سے گھماتا ہوا ایک دوسری عمارت میں لایا. فریدی محسوس کر رہا تھا کہ اس عمارت کے بنوانے میں ہزاروں روپے خرچ ہوئے ہوں گے جب وہ اس ڈاکٹر کی حماقت آمیز اور بے سروپا گفتگو پر غور کرتا تو اسے حیرت ہونے لگتی. آخر یہ کیا تماشا ہے؟ یہ لوگ یوں ہی بے مصرف تو اتنا پیسہ صرف نہیں کر رہے ہیں. ان حماقتوں کے پردے میں کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی سنجیدگی کام کر رہی ہے. وہ لوگ ایک بہت بڑے کمرے میں آئے. یہاں سائنسی تجربات کرنے کے بہت سے آلات رکھے ہوئے تھے. ایک طرف ایک زندہ چیتا پڑا ہوا تھا جس کے چاروں پیر رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے. ان کے جبڑوں کے گرد ایک تال لپیٹ دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنا منہ نہ کھول سکے. دوسرا ڈاکٹر ایک آلے کی مدد سے اس کے جسم سے خون نکال کر ایک برتن میں اکٹھا کر رہا تھا. اس سے کچھ دور ہٹ کر چند لوگ کھڑے تجربے کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے. چیتے کے حلق سے درد و کرب کی وجہ سے عجیب قسم کی گھٹی گھٹی سی آوازیں نکل رہی تھی. وہ آزاد ہونے کے لیے زور مار رہا تھا لیکن بندش اتنی سخت تھی کہ جنبش کرنا بھی دشوار معلوم ہوتا تھا. فریدی اپنے ہمراہی ڈاکٹر سے اس کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ دفتن چیتے کے منہ پر چڑھا ہوا تار کھسک کر زمین پر آ رہا اور چیتے نے ایک چیخ ماری, مگر چیتے کی چیخ تھی یا بکرے کی آواز؟ وہاں پر کھڑے ہوئے سارے لوگ بھکھلا گئے. چیتا بدستور بکرے کی آواز میں چیخے جا رہا تھا. دوسرے ڈاکٹر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. اس نے فریدی کے ساتھی ڈاکٹر کی طرف گھبرا کر دیکھا. فریدی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی. اس کے ساتھ والے ڈاکٹر نے بھی کہکہا لگایا. دیکھا آپ نے؟ اس نے فریدی کی طرف مخاطب ہو کر کہا. ہم لوگ اپنے مریضوں کو ہنسانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا, فریدی نے کہا. یہ سچ مچ بکرا ہے. بکرا؟ فریدی نے متحیر ہو کر دہرایا. جی ہاں, ہم نے اس پر چیتے کی کھال چڑھا دی تھی. بہت خوب, فریدی اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. واقعی آپ لوگوں نے بہت ہی نفسیاتی قسم کے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں. اور آپ نے ابھی ہمارا طریقہ علاج تو دیکھا ہی نہیں, ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا. اگر آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈال سکے تو ممنون ہوگا, فریدی بولا. ضرور ضرور, اس طرف تشریف لائیے۔ ڈاکٹر نے ایک دروازے میں داخل ہو کر کہا، اس کمرے میں چاروں طرف چھوٹے بڑے کٹہرے لگے ہوئے تھے جن میں انواع اقسام کے جنگلی جانور بند تھے۔ ان لوگوں کے داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بندر تیز اور پتلی آواز میں چیخا، بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے کسی ریلوے انجن نے سیٹی دی ہو۔ شہناز وغیرہ سہم گئے۔ ڈریے نہیں، ڈاکٹر عورتوں کی طرف دیکھ کر بولا، اول تو ان میں کوئی درندہ نہیں، دوسرے یہ کہ ان سب کے کٹہرے مقفل ہیں۔ ہاں تو آپ اس کٹہرے میں ایک کتا بھی دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ آئرڈل ٹیریئر ہے نا، فریدی نے کہا۔ غالباً آپ کو کتوں سے خاصی دلچسپی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ کچھ یوں ہی سی، فریدی بولا۔ خیر تو اگر میں اس آئرڈل ٹیریئر کو اس لومڑی کے کٹہرے کے قریب چھوڑ دوں تو کیا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ لومڑی سہم جائے گی، اشرف بولا۔ ٹھیک، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، لیکن ٹھہریے، میں آپ کو ایک دلچسپ تماشا دکھاتا ہوں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ فریدی وغیرہ کٹہروں کے جانور دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں انجیکشن لگانے والی سرنج تھی۔ پہلے اس نے کتے کو کٹہرے سے نکال کر لومڑی کی طرف اشارہ کیا، وہ کٹہرے پر جھپٹ پڑا۔ لومڑی خوف زدہ آوازیں نکالتی ہوئی ایک طرف سمٹ گئی۔ ڈاکٹر نے کتے کو پکڑ کر دوبارہ کٹہرے میں بند کر دیا اور پھر لومڑی کی ایک ٹانگ پکڑ کر سلاخوں کے باہر کھینچتے ہوئے اس نے انجیکشن دے دیا۔ لومڑی نے چیخ مار کر ٹانگ اندر کھینچ لی۔ لومڑی تھوڑی دیر تک بیٹھی کانپتی رہی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو۔ پھر اچانک اس نے آہستہ آہستہ گھرانا شروع کر دیا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی کتا اپنے کسی حریف کو دیکھ کر گھراتا ہے۔ ڈاکٹر نے کتے کو دوبارہ کٹہرے سے نکالا۔ لومڑی کی گھراہٹ اور تیز ہو گئی۔ کتا اس بار اس کے کٹہرے پر جھپٹنے کی بجائے دور کھڑا لومڑی کی طرف گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی شبے میں پڑ گیا ہو۔ دفتر ڈاکٹر نے لومڑی کا کٹہرا کھول دیا اور وہ کتے پر جھپٹ پڑی۔ کتا شاید اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ لومڑی نے اس پر پھر حملہ کیا۔ اس ہنگامے میں سریا وغیرہ کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے لومڑی کو پکڑا اور اسے پھر کٹہرے میں دھکیل کر کھڑکی بند کر دی۔ لومڑی بدستور کرائے جا رہی تھی۔ کتا چپ چاپ کٹہرے میں چلا گیا۔ دیکھا آپ نے، ڈاکٹر فریدی کی طرف دیکھ کر بولا۔ فریدی نے سر ہلا دیا، وہ بالکل خاموش تھا اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ۔ اس کے ہونٹ منچے ہوئے تھے، آنکھوں کے حلقے اس طرح تنگ ہو گئے تھے جیسے وہ حال کی چکا چون سے نظریں بچا کر مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لومڑی پر اس انجیکشن کا اثر عارضی ہے، ڈاکٹر بولا، تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ جائے گی۔ یہ وہ نسخہ ہے جو نازی ڈاکٹر نے ایجاد کیا تھا، پچھلی جنگ عظیم میں اسے بڑی شدت سے استعمال کیا گیا۔ قریب قریب ہر لڑنے والے نازی کو اس قسم کے انجیکشن دیے جاتے تھے۔ اوہ، فریدی کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی، لیکن ہم نے اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ہم اس انجیکشن کے ذریعے بزدلوں کو ہمت والا بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کئی ایک تجربے اور کر رہے ہیں۔ اس انجیکشن کو ذرا کچھ اور تیز کر دیا جائے تو تب تک کے مریض اس سے اچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کارنامے قابل قدر ہیں، فریدی نے کہا۔ میں کبھی آپ لوگوں سے تفصیلی ملاقات کروں گا، یہ میرا کارڈ اور یہ میرے ساتھی کا، ڈاکٹر نے دو ملاقاتی کارڈ فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ غالباً اب آپ لوگ شکار کھیلیں گے، لیکن کوئی درندہ شاید ہی آپ کو مل سکے۔ کیوں؟ فریدی نے حیرت سے پوچھا۔ تیندوے تو یہاں بکثرت ملتے ہیں، کبھی تھے لیکن اب نہیں، ڈاکٹر بولا۔ ان سب کو ہم نے اپنی تجرباتی مہم میں کھپا دیا۔ تجرباتی مہم؟ فریدی نے متعجبانہ انداز میں دہرایا۔ جی ہاں، بعض اوقات ہم وحشی درندوں کا خون انسان کے جسم میں ڈال کر اس کی بعض خامیاں دور کرتے ہیں۔ اوہ، فریدی نے کہا۔ اچھا ڈاکٹر، اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، میں کوئی فرصت کا موقع نکال کر آپ سے ضرور ملوں گا۔ فریدی وغیرہ ڈاکٹر سے مسافرہ کر کے کمپاؤنڈ سے باہر چلے آئے۔ پھاٹک سے گزرتے وقت فریدی نے نیپالی چوکیدار کے ہاتھ میں ایک 5 روپے کا نوٹ رکھ دیا۔ میرے خیال سے تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، شہناز نے راستے میں فریدی سے کہا۔ اس قسم کی ضرورتیں میں ہی سمجھتا ہوں، فریدی مسکرا کر بولا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے جہاں سجل حمید مچھلیوں کا شکار کھیل رہا تھا. اس نے دو تین کافی وزنی قسم کی مچھلیاں شکار کر لی تھی اور اب گھنی جھاڑیوں کی چھاؤں میں اوندھا لیٹا پائے پی رہا تھا. فریدی کو دیکھتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا. فرمائیے کوئی نئی شرارت؟ فریدی نے مسکرا کر کہا. جی نہیں, آپ کے لیے دلچسپی کا مشغلہ اور اپنے لیے ایک مستقل آفت, حمید نے کہا. کیا مطلب؟ فریدی نے کہا. ابھی بتاتا ہوں, حمید نے آہستہ سے کہا اور پھر عورتوں سے مخاطب ہو کر بولا. آپ لوگوں کے لیے یہ جگہ سب سے بہتر رہے گی, یہاں کافی سایہ ہے اور صاف و شفاف زمین بھی, مچھلیاں بھی کافی ہیں. آپ لوگ اسٹوو وغیرہ تو ساتھ لائی ہی ہوں گی, اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بھوک لگ رہی ہے. سریا اپنی کار سے ضروری سامان نکال لائی. شیلا مچھلیاں ڈھیرنے لگی. اشرف گھاس پر لیٹ کر ایک کتاب دیکھنے لگا. سریا اور شہناز استوپ ٹھیک کرنے میں مشغول ہو گئیں. اگر دو چار سیف پر بھی مل جائیں تو کیا کہنا, فریدی نے بندوق اٹھاتے ہوئے کہا. خیر گھوم پھر کر دیکھتا ہوں, حمید بھی اس کے ساتھ ہو لیا. کیوں, کیا کہہ رہے تھے؟ فریدی نے تھوڑی دور چلنے کے بعد پوچھا. حمید نے پتلون کی جیب سے ایک ہار نکال کر فریدی کی طرف بڑھا دیا. یہ کیا؟ فریدی ہار کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے بولا. ارے یہ تو ہیروں کا ہے, نہایت عمدہ قسم کے ہیرے, تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ بات کو بتاؤں گا, حمید نے کہا. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ہار کے بارے میں کیا جانتے ہیں, عجیب احمق آدمی ہو, فریدی نے کہا. ہار تمہارے پاس ہے اور اس کے متعلق میں بتاؤں؟ خیر تو پھر میں ہی بتاؤں, حمید بولا. آپ نے پرسوں کے اخبار میں کرنل سعید کی 8 سالہ بچی کی گمشدگی کا حال پڑھا تھا؟ نہیں, فریدی نے جواب دیا. خیر میں نے پڑھا تھا, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو خبریں پڑھ چکنے کے بعد اشتہار تک چارٹ ڈالتے ہیں. آگے کہو, فریدی بولا. یہ ہار وہ لڑکی پہنے ہوئے تھی, تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اخبار میں یہ بھی تھا, لیکن اس کا کیا ثبوت کہ یہ وہی ہار ہے؟ ثبوت ابھی پیش کرتا ہوں, حمید نے کہا اور ہار کے سب سے بڑے پھول کی پشت پر لگے ہوئے سونے کے ڈھکن کو اٹھا کر فریدی کے سامنے پیش کر دیا. ڈھکن میں اندر کی جانب ایک چھوٹی سی تصویر فٹ تھی, کسی خوبصورت اور نوجوان عورت کی تصویر. کیا تم اس عورت کو پہچانتے ہو؟ فریدی نے پوچھا. نہیں, حمید نے جواب دیا. پھر یہ ثبوت کیسا؟ اخبار میں اس تصویر کا تذکرہ تھا. تمہیں یہ ہار ملا کہاں سے؟ فریدی نے پوچھا. ایک مچھلی کے جبڑوں میں اٹکا ہوا تھا. کیا؟ فریدی نے حیرت سے کہا. جی ہاں. اچھا تمہیں پھر اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تھا یا نہیں؟ نہیں. فریدی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا. ان دونوں ڈاکٹروں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولا. کام تو قاعدے کا کر رہے ہیں, مگر طریقہ کار بالکل احمقانہ ہے. کیا تم نے بھی کوئی احمقانہ حرکت دیکھی؟ جی ہاں, ایک زندہ چیتے کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کے جسم سے خون نکال رہے تھے, لیکن وہ چیتا نہیں بلکہ بکرا تھا. بکرا؟ حمید کہکہا لگاتا ہوا بولا. چلیے آپ نے اور بھی بتا دیا, در حقیقت وہ بکرا ہی تھا, فریدی نے کہا اور مختصر الفاظ میں سارے واقعات حمید کو بتاتا ہوا بولا. صرف ایک چیز مجھے ان کے خلاف شبہ میں مبتلا کر رہی ہے. وہ کیا؟ بکرے کے بول پڑنے پر ڈاکٹر آصف کا بخلا جانا اور دفتر میرے ساتھ والے ڈاکٹر وحید کا کہکہ لگا کر اس کا جواز پیش کرنا. اگر در حقیقت اس حرکت سے ان کی وہی مراد تھی جو انہوں نے مجھے بتائی, تو ڈاکٹر آصف کے گھبرا جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہاں حماقت کے پردے میں کوئی بہت ہی بھیانک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے, حمید نے کہا, ورنہ اس ویران مقام پر تجربہ گاہ قائم کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ خیر اس کے لیے تو وہ نہایت عمدہ بہانہ تراش سکتے ہیں, فریدی بولا. چونکہ ان کے تجربات وحشی درندوں سے متعلق ہیں, اس لیے انہوں نے اس کے لیے ایک ویران جگہ منتخب کی. حمید خاموش ہو گیا. اس ہار کو احتیاط سے جیب میں رکھ لو, فریدی نے کہا. ان لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کر کے تم نے عقل مندی سے کام لیا, تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ حمید نے کہا. کرنل سعید سے ملے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا, فریدی نے کہا. ممکن ہے بچی مل گئی ہو, لیکن یہ ہار یہاں جھیل میں کیسے پہنچا؟ بھئی تم بھی کمال کرتے ہو، ابھی یہی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ہار ہے۔ محض تصویر کی بنا پر اس کے متعلق کوئی رائے قائم کر لینا درست نہیں سمجھتا۔ حمید پھر خاموش ہو گیا۔ فریدی کچھ سوچنے لگا تھا۔ سیف پروں کا جھنڈ شور مچاتا ہوا ان کے اوپر سے گزر گیا۔ دونوں رک گئے۔ انہیں توقع تھی کہ یہ جھنڈ دو تین چکر لگانے کے بعد یہی جھیل میں گرے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن ان کا خیال غلط نکلا۔ سیخ پروں نے دو چکر لگائے اور پھر مشرق کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ غالباً یہ اگلے تالاب میں گریں گے، فریدی نے کہا۔ کون سا تالاب؟ حمید نے پوچھا۔ دونوں اسی طرف روانہ ہو گئے جدھر سیخ پروں کا جھنڈ گیا تھا۔ کھیتوں اور جھاڑیوں سے نکل کر وہ ایک کچی اور کشادہ سڑک پر آ گئے۔ متلا ابر آلود تھا۔ کبھی کبھی سورج بادلوں سے نکل کر اپنی تیز کرنیں پھیلانے لگتا جہاں یہ لوگ چل رہے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف کھائیاں تھی جن پر سرکنڈے کی گھنی جھاڑیاں تھی۔ شاید کوئی موٹر آ رہی ہے، فریدی نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ موٹر کہاں؟ حمید بولا۔ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا۔ آواز تو سنائی دے رہی ہے لیکن شاید ابھی دور ہے۔ آؤ کھائیوں کے اندر نکل چلے، ورنہ گد کے ایک طوفان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دونوں داہنی طرف کی کھائیوں پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سڑک پر موٹر کی آواز آئی اور پھر دفتر مشین بند کر دی گئی۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہ تھی، پھر بھی فریدی کی کھوجی طبیعت بے چین ہو گئی۔ وہ رک گیا۔ کھائی کے قریب آ کر اس نے سرکنڈے کی جھاڑیوں سے سڑک کی طرف جھانکا۔ ایک ٹرک سڑک پر کھڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اتنے میں حمید بھی فریدی کے قریب آ گیا۔ موٹر ڈرائیور موٹر کے نمبروں کی تختی تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے پہلی تختی نکال لی اور اس کی جگہ دوسرے نمبر کی تختی لگا دی۔ تھوڑی دیر تک کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ٹرک پر بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کر دیا اور ٹرک چل دیا۔ حمید نے سوالیہ نظروں سے فریدی کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر بے شمار سلوٹیں ابھر آئی تھی۔ دوسری عمارت، یہ معاملہ کیا ہے؟ حمید نے کہا۔ آج سارے کے سارے واقعات انتہائی پرسرار نظر آ رہے ہیں اور اس کی شروعات تم ہی سے ہوئی، فریدی مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ یہ آج صبح ہی صبح تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا؟ فریدی نے کہا۔ ہٹائیے ان باتوں کو، حمید بولا۔ آخر اس نے ٹرک کے نمبر کیوں بدلے؟ بدلے ہوں گے بھائی، فریدی اکتا کر بولا۔ وہ سنو، سیخ پروں کا شور سنائی دے رہا ہے، شاید ہم تالاب کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہ دونوں پھر چل پڑے۔ فریدی بدستور خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تالاب نزدیک ہی تھا۔ سڑک سے تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر اونچے نیچے ٹہلوں کے درمیان تالاب کا پرسکون پانی سورج کی کرنوں کے لہروں سے کھیل رہا تھا۔ مشرق کی سمت سے کچھ سیخ پر اور آئے اور چند لمحے پانی پر منڈلانے کے بعد نیچے گر گئے۔ حمید اور فریدی آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ٹہلوں کے پاس آئے۔ فریدی نے اپنی دو نالی بندوق اٹھائی۔ فائر ہوا، پرندے شور مچاتے ہوئے اڑے۔ دوسرا فائر ہوا اور دو تین اڑنے والوں میں سے بھی پانی میں گرے۔ بہت خوب، حمید چیخا۔ دو نالی بندوق کا صحیح استعمال صرف آپ جانتے ہیں۔ حمید تالاب میں اتر گیا۔ اس نے بدقت تمام چار پرندے نکالے۔ دو سیخ پر جن کے بازو زخمی ہو گئے تھے کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ میرے خیال سے تو اتنے ہی کافی ہوں گے، حمید بولا۔ اگر تمہاری نیت بخیر رہی تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، فریدی نے کہا۔ دونوں واپس ہونے کے ارادے سے کھائیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آسمان پر پھیلے ہوئے بادل پھٹ کر ادھر ادھر ٹکڑوں کی شکل میں بکھر گئے اور دھوپ تیزی سے چمکنے لگی تھی۔ کھائیوں کے قریب پہنچتے پہنچتے انہیں شدت سے پیاس لگ گئی۔ جیسے ہی وہ سرکنڈے کی جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے اوپر چڑھے، انہیں سامنے سڑک کے اس پار ایک عمارت دکھائی دی۔ غالباً یہ وہی عمارت ہے جس کا تذکرہ اشرف نے کیا تھا، فریدی نے کہا۔ آؤ چلیں، شاید وہاں پانی مل سکے۔ دونوں عمارت کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر انہیں مشینوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ فریدی عمارت کے پھاٹک پر لگا ہوا بورڈ پڑھنے لگا۔ یہاں خیموں کے ستون تیار کیے جاتے ہیں۔ پھاٹک کے اندر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ان کی نظر ایک ٹرک پر پڑی۔ فریدی چونک پڑا، یہ وہی ٹرک تھا جس کے نمبر سڑک پر بدلے گئے تھے۔ حمید کچھ بولنے ہی والا تھا کہ فریدی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کمپاؤنڈ میں کئی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، تین چار بڑے بڑے شیڈ تھے۔ یہاں بانس اور لکڑی کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک آدھ جگہ لکڑی کے برادے کے بڑے بڑے انبار بھی نظر آ رہے تھے. ایک چھوٹے سے کمرے کے دروازے پر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا مینیجر. فریدی چیک اٹھا کر اندر داخل ہو گیا. سامنے کرسی پر ایک دبلا پتلا مومر آدمی بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا. فریدی اور حمید کو اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. مجھے افسوس ہے کہ میں کسی تجارتی مقصد کے تحت نہیں آیا, فریدی نے کہا. تشریف رکھیے, مینیجر مسکرا کر بولا. وہ ابھی تک انہیں استجاب امیز نظروں سے دیکھ رہا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ پیاسے ہیں, فریدی نے کہا. اوہ, وہ مسکرا کر بولا. تشریف رکھیے, اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا. اس نے گھنٹی بجائی اور ایک آدمی اندر داخل ہوا. آپ ان لوگوں کو پانی پلاؤ, اس نے کہا. نوکر کے چلے جانے کے بعد وہ پھر فریدی کی طرف مخاطب ہوا. شاید آپ لوگ ادھر شکار کھیلنے کی غرض سے آئے تھے. جی ہاں, اس سے پہلے بھی کبھی آ چکے ہیں, اب سے تقریباً 2 سال قبل, فریدی نے کہا. اس وقت آپ کا کارخانہ یہاں نہیں تھا؟ جی ہاں, ابھی حال میں یہاں کاروبار شروع کیا ہے. اس علاقے میں بانس بکثرت پیدا ہوتا ہے, اس لیے یہاں شہر سے اتنی دور آنا پڑا. بہرحال یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں بھی مغربی ممالک کے تاجروں کی طرف لوگ ترقی کی دھن میں لگے ہوئے ہیں, فریدی نے کہا. پانی پینے کے بعد دونوں اٹھ گئے اور مینیجر پھر کام میں مشغول ہو گیا. سڑک کے قریب سے گزرتے وقت فریدی نے اس کے نمبروں کو غور سے دیکھنا شروع کیا, جیسے انہیں وہ زبانی یاد کر لینا چاہتا ہو. کیوں بھئی, کیا خیال ہے؟ فریدی نے کہا. دونوں اب سڑک پر پہنچ چکے تھے. کوئی سازش, کوئی جرم, حمید کچھ سوچتا ہوا بولا. یہ تو ظاہر ہی ہے, تم نے کوئی نئی بات نہیں کی, فریدی نے کہا. بہرحال ہمیں ایک نئی درد سری کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. وہ تو ظاہر ہی ہے, حمید نے کہا. بازوقات مجھے ہنسی آنے لگتی ہے. کیا اس قسم کے سارے واقعات اور حادثات ہمارا ہی انتظار کیا کرتے ہیں؟ اس ہار کو شاید میرا ہی انتظار تھا. اس موٹر ڈرائیور کو سڑک ہی پر نمبر تبدیل کرنا تھا. ارے یہی کرنا تھا تو اس عمارت کے اندر پہنچ جانے پر یہ حرکت کی ہوتی. کیا یہ ضروری تھا کہ فریدی صاحب اسے دیکھ ہی لے؟ فریدی ہنسنے لگا. اسی قسم کے اتفاقات مجرموں کی گرفت کا باعث ہوتے ہیں, ورنہ سراغرسا کوئی ولی اللہ یا دھرماتما تو ہوتا نہیں کہ پاتال کی خبریں لے آئے. مجرموں کی ذرا سی لغزش سراغرسا کی کامیابی بن جاتی ہے, فریدی نے کہا. خیر, ذرا جلدی قدم بڑھائیے, بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے, حمید بولا. شہناز استوپ پر مچھلی کے قتلے تل رہی تھی. اشرف نے دوبارہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے تالاب میں پھینک دیے تھے اور ایک ڈور ہاتھ میں لیے بیٹھا اونگ رہا تھا. شیلا اور سریا گھاس پر کوہنیوں کے بل لیتی ہوئی انگریزی کے ایک رسالے میں تصویریں دیکھ رہی تھی. اس وقت شہناز کتنی اچھی لگ رہی تھی, حمید نے کہا. مچھلیاں تل رہی ہے نا؟ فریدی ہنس کر بولا. پیٹو قسم کے عاشق اپنی محبوباؤں کو کھانا پکاتے دیکھ کر کافی محفوظ ہوتے ہیں. بہرحال خدا نے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے, حمید جھیمپی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا. خدا ہر شریف آدمی کو اس نعمت سے محروم رکھے, فریدی نے کہا. انگور کھٹے ہیں. اچھا ٹھہرو, ابھی بتاتا ہوں کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں, فریدی نے کہا اور شہناز کے قریب پہنچ کر پھر بلند آواز میں بولا. میاں, اگر عورت کھانا نہ پکائے تو مرد بھوکو مرے اور سارا رومان رکھا رہ جائے. کیا بات ہے؟ شہناز نے فریدی سے پوچھا. حمید صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں کھانا پکاتی ہوئی عورت انتہائی لچر معلوم ہوتی ہے, فریدی سنجیدگی سے بولا. قبل اس کے کہ حمید کچھ کہتا, شہناز نے استوپ پر رکھا ہوا فرائی پین زمین پر الٹ دیا اور مچھلی کے قتلے ادھر ادھر گھاس پر بکھر گئے اور شہناز منہ پھلا کر دور جا بیٹھی. ارے ارے, میں نے کب کہا تھا, حمید بوکھلا کر بولا. فریدی نے کہہ کہا لگایا. سریا, شیلا اور اشرف بھی ان کے قریب آ گئے. ارے یہ کیا ہوا؟ سریا حیرت سے شہناز کی طرف دیکھتی ہوئی بولی. کچھ نہیں, فریدی ہنس کر بولا. میاں حمید اب میٹھے انگور کھا کر پیٹ بھریں گے. کیوں حمید؟ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے. جنجلاہٹ اور ندامت نے اسے کچھ بولنے ہی نہ دیا. تو کیا پھر یہ دونوں لڑ گئے؟ شیلا نے کہا. عجیب مصیبت ہے. ارے بھئی, ہم لوگوں نے کیا قصور کیا تھا, بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے, شہناز نے کوئی جواب نہ دیا, بدستور منہ پھلائے بیٹھی رہی. سریا نے پھر سے فرائی پان اسٹوو پر رکھا اور بچے ہوئے قتلے تلنے لگی. شیلا اور اشرف سیخ پروں کے پر نوچنے لگے. آپ خواہ, حمید فریدی کی طرف دیکھ کر بولا. اچھا جی, مجھ سے کیا مطلب؟ آپ نے خواہ جھوٹ. انگور کھٹے ہیں نا؟ بہرحال آپ کا مذاق بھی خطرناک ہوتا ہے، حمید منہ لٹکا کر بولا۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انگور کھٹے نہیں ہیں، بلکہ اس قسم کے فضول نخرے برداشت کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، فریدی سنجیدگی سے بولا۔ عورت بات بات پر روٹتی ہے اور متوقع رہتی ہے کہ اسے کوئی منائے گا، اور اگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو اسے اپنی زندگی ویران نظر آنے لگتی ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، اس کا وہ وقتی طور پر روٹ جانا ایسی صورت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا جبکہ کوئی اسے منائے، لیکن اگر اس کی یہ توقع پوری نہ ہوئی تو یہی حالت ایک مستقل مظلومیت بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ کسی عورت کو مظلومیت کا خبط ہو گیا تو مرد کے لیے ایک مستقل عذاب بن جاتی ہے، کیا سمجھے؟ جی ہاں بہت کچھ سمجھ گیا، حمید نے کہا۔ دراصل آپ کا علم آپ کے لیے عذاب بن گیا ہے، آپ کبھی باقاعدہ قسم کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ایک سیدھا سادہ سا مسئلہ عورت مرد میاں اور بیوی، آخر اسے اس قدر الجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذہن انسانی کی ایک ایک رگ کریتنے سے فائدہ، آپ انڈا کھانے کے بجائے اس کی ماہیت پر غور کرنے لگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ماہیت ہی ماہیت رہ جاتی ہے اور انڈا دوسرے چٹ کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کیا جانے کہ اس روٹنے اور منانے میں کتنا لطف ہے۔ تشریف لے جائیے نا، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ میں نے آپ کے لیے وہ پر لطف موقع مہیا کر دیا، لیکن ذرا خیال رہے، ابھی راستے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اسے اپنے ہی تک محدود رکھیے گا، اور وہ ہار والا معاملہ بھی۔ حمید شہناز کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ سریا اور شیلا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ اشرف نے فریدی کو آنکھ ماری اور فریدی جھیل میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینک کر چھوٹے چھوٹے دائروں کا بننا بگڑنا دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد وہ خیالات میں ڈوب گیا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر اشرف بیٹھا اونگ رہا تھا۔ گفتن وہ فریدی کی ہنسی کی آواز سن کر چونک پڑا۔ فریدی خود بخود ہنس کر اس طرح سنجیدہ ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اشرف اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتفاقاً فریدی کی اور اس کی نظریں ملی اور فریدی کو پھر ہنسی آ گئی۔ کیا بات ہے؟ اشرف نے متعجبانہ لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں، ایک احمد کا ایک مضحکہ انگیز قول یاد آ گیا۔ مضحکہ انگیز قول؟ ہاں، وہ کہتا تھا کہ تم بڑے بدقسمت ہو اگر یہ نہیں جانتے کہ تمہارے شہر میں کتنے کرنل رہتے ہیں۔ واقعی مضحکہ انگیز ہے، بھلا شہر بھر کے کرنلوں کو کون کون گنتا پھرے گا؟ میرے خیال میں تو ہمارے شہر میں ایک بھی نہ ہوگا، فریدی نے کہا۔ نہیں ایسا تو نہیں، میرے ہی پڑوس میں ایک کرنل صاحب رہتے ہیں، کرنل سعید، غالباً ریٹائر ہو گئے ہوں گے، فریدی نے پوچھا۔ ہاں بھئی، یہ فوجی بھی عجیب ہوتے ہیں، انتہائی شائستہ قسم کا فوجی بھی تھوڑا بہت ضرور ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اشرف بولا۔ اب کرنل سعید ہی کو لے لیجئے، وہ 24 گھنٹہ فوجی بنا رہتا ہے۔ حد ہو گئی کہ 3-4 دن ہوئے کہ اس کی اکلوتی خود سال لڑکی غائب ہو گئی، اور اس کے سکون و اطمینان میں کسی قسم کا کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ اکلوتی خود سال بچی؟ فریدی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کافی معمر ہوگا، اور صرف ایک چھوٹی سی بچی، اس نے بہت دیر میں شادی کی تھی۔ بچی کے پیدائش کے سلسلے میں بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، پھر اس نے 5-6 سال تک شادی نہیں کی۔ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہوا اس نے ایک کماری لڑکی سے دوسری شادی کر لی، اور اب بیچارہ دن رات دواؤں کے اشتہارات پڑتا رہتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات، وہ بھی ان احمق ڈاکٹروں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر وحید کو اس کے یہاں جاتے دیکھا ہے، آج سے پہلے مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی۔ یہ سمجھتا تھا کہ وحید، جس کا پہلے میں نام بھی نہیں جانتا تھا، اس کا کوئی ملنے والا ہے۔ تو یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کرنل سعید ان سے اپنا علاج کرا رہا ہے؟ فریدی نے پوچھا، محض قیاس کی بنا پر۔ یہ لوگ بوڑھوں کو جوان اور بزدلوں کو شیر بناتے ہیں نا، کرنل سعید کو اپنی جوان بیوی کی موجودگی میں جوان بننے کی سخت آرزو ہے۔ اوہ، فریدی نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اور اس کی غریب بچی کا کیا ہوا؟ کچھ پتا نہیں چل سکا، غائب کس طرح ہوئی تھی، گھر سے غائب ہو گئی، کیا گھر میں تنہا تھی؟
اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ اس دوران میں کرنل شہر میں موجود نہیں تھا، کہیں باہر گیا تھا۔ جی ہاں، بیوی گھر ہی میں رہی ہوگی۔ ہاں، وہ کیا کہتی ہے؟ اس کے متعلق مجھے علم نہیں، غالباً اس نے پولیس کو اپنا بیان ضرور دیا ہوگا، کرنل اس پر بگڑا تو بہت ہوگا، ہو سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو چاہتا بہت تھا۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے اسے زیور وغیرہ کی لالچ میں قتل کر دیا۔ فریدی نے کہا، کیا وہ زیورات پہنتی تھی؟ آپ ہی کا نہیں، بہتوں کا یہی خیال ہے کہ وہ ہیروں کا ایک ہار پہنے ہوئے تھی۔ ہیروں کا ہار اور 8 سال کی بچی، فریدی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے عرض کیا نا کہ کرنل اسے بہت عزیز رکھتا تھا، تو اس کا مطلب کہ کرنل کافی مالدار آدمی ہے، خاندانی رئیس ہے۔ پھر بھی کمسن بچیوں کو اتنے قیمتی زیورات پہنا کر چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی ہے، فریدی نے کہا۔ ہے تو حماقت ہی، ستیلی ماں کا برتاؤ اس کے ساتھ کیسا تھا؟ میرے خیال سے برا نہیں تھا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ بھی اسے بے حد چاہتی تھی۔ سریا کا بیان ہے کہ وہ اکثر اسے اپنے پلنگ پر ہی سلا لیا کرتی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ فریدی سگار سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا اور اشرف پھر مچھلی پکڑنے کی دوڑ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سریا اور شیلا مچھلیاں تل چکنے کے بعد مسلم سیخ پر بھوننے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر رہی تھی۔ حمید شہناز کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے بھائی، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، حمید بولا، لیکن میں آپ کی قسم کی ضرورت نہیں محسوس کرتی۔ بھائی میں کس طرح سمجھاؤں؟ میں کب کہتی ہوں کہ مجھے سمجھائیے، عجیب آدمی ہو۔ دیکھیے، میں خواہ مخواہ بات نہیں بڑھانا چاہتی، شہناز تنک کر بولی۔ تو میں کب چاہتا ہوں؟ شہناز نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعض اوقات فریدی صاحب کا مزاق حد سے بڑھ جاتا ہے، حمید نے کہا۔ شہناز پھر کچھ نہ بولی، خواہ مخواہ ایک بیتو کی بات بول کر خود الگ ہو گئے۔ تو آپ ہی پر کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی؟ شہناز بولی، کیا یہ کم مصیبت ہے کہ تم خواہ مخواہ بدگمان ہو گئی؟ ہاں صاحب، میں تو مصیبت ہی ہوں۔ ارے لا حول ولا قوۃ، میں نے یہ کب کہا؟ چھوڑو، حمید بولا، میں نے تمہاری بدگمانی کو مصیبت کہا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہناز منہ پھلا کر بولی۔ فرق؟ ارے بھائی، بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آپ جائیے نا یہاں سے۔ نہیں جاؤں گا، تو میں خود اٹھی جاتی ہوں۔ نہیں اٹھنے دوں گا۔ واہ، اچھی زبردستی ہے، اب زبردستی ہی کرنی پڑے گی۔ بھائی آپ خامخواہ بات بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، میں طوفان ہوا جا رہا ہوں، حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شہناز کچھ نہ بولی۔ حمید پیر پٹکتا ہوا فریدی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فریدی مسکرا کر بولا، فرمائیے۔ واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، حمید بولا، میں آج سے کان پکڑتا ہوں، اپنے یا شہناز کے؟ فریدی ہنس کر بولا، خدا را اس کا نام ذرا آہستہ سے لیجئے، اگر سن لیا تو قیامت ہی آ جائے گی۔ لا حول ولا قوۃ، تم نے پھر شوہروں جیسی باتیں شروع کر دی۔ ارے میاں، وہ تمہاری ہے کون؟ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ڈر کے مارے جان نکلی جا رہی ہے، احمق کہیں کہ؟ حمید نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سنجیدگی سے کسی مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ حمید، فریدی تھوڑی دیر چپ رہ کر بولا، جی فرمائیے، کیا واقعی تم اسے بہت چاہتے ہو؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو میں تمہیں ایک نیک مشورہ دیتا ہوں، فرمائیے، کسی دوسرے کے حق میں دستبردار ہو کر تم فقیری لے لو اور بقیہ عمر خدا کی یاد میں گزار دو۔ پیر و مرشد، حمید نے سنجیدگی سے کہا، آپ نے وہ مشورہ دیا ہے کہ میری پشت ہا پشت آپ کی احسان مند رہیں گی، لیکن اے طبیب روحانی والے رحمت یزدانی، یہ دنیا سرائے فانی ہے، آج مرے کل دوسرا دن، پرسوں تیسرا، ترسوں چوتھا دن، غرض یہ کہ اسی طرح دن گزرتے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس منصب عاشقی کے لائق مجھے اپنے علاوہ اور دوسرا نظر نہیں آتا۔ مذاق چھوڑو، فریدی نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں ایک کامیاب جاسوس دیکھنا چاہتا ہوں، ضرور دیکھیے، حمید نے کہا۔ میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن میں اس کی اتنی بھاری قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن تم تو ابھی کان پکڑ رہے تھے، تو آپ اس سے کیا سمجھے؟ یہی کہ اب تم عشق سے باز آ جاؤ گے؟ آپ غلط سمجھے، حمید نے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ اب میں آپ کو موقع بے موقع تاؤ نہ دلایا کروں گا۔ لا حول ولا قوۃ، یہی تو میں کہتا ہوں، فریدی نے کہا۔ آپ نے آج کا سارا رومانس کرکرا کر دیا، مجھے افسوس ہے، فریدی نے کہا، لیکن رومانی اعتبار سے میرا دن بڑا حسین رہا۔ رومانی اعتبار سے؟ حمید نے متجبانہ انداز میں دہرایا۔ ہاں، یہی میرا رومان ہے، جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب کوئی پر اسرار چیز میرے سامنے آتی ہے، تو مجھے کم و بیش وہی لذت محسوس ہوتی ہے، وہی بے چینی مجھ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر جیسے جیسے میرے قدم کامیابی کی طرف اٹھتے ہیں، میرا جنون تیز سے تیز تر ہوتا جاتا ہے، کیا سمجھے، خدا کرے میں کبھی کچھ نہ سمجھوں، حمید نے کہا۔ خیر چھوڑو، تم کرنل سیٹ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فریدی نے دفتن بات کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں، کیا یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ تمہارے دوست اشرف کے بنگلے کے قریب ہی رہتا ہے؟ نہیں، مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ خیر، مجھے اس کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہیں، یہ معاملہ مجھے دلچسپی لینے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہاں دیکھو، اس ہار کا تذکرہ اس وقت تک کسی سے نہ کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ تو پھر اس ہار کا کیا کیا جائے؟ حمید نے پوچھا۔ یہ دوران تفتیش میں میری تجوری میں رہے گا، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ آخر یہ اس کی پشت پر تصویر کس کی ہے؟ غالباً لڑکی کی ماں کی تصویر ہے، فریدی نے کہا۔ کیا اخبار میں اس تصویر کے متعلق کچھ نہیں تھا؟ نہیں، حمید نے کہا۔ اس سلسلے میں اشرف سے معلومات بہم پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن براہ کرم آپ اس سے باز رہیے گا، مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا معلوم کر چکا، ایک ذرا سریا سے اور گفتگو کرنی ہے۔ کیا اسے یہاں بلا لوں؟ حمید نے پوچھا۔ جی نہیں، فریدی نے کہا، ہمیں یہ کام نہایت ہی خاموشی سے کرنا ہے۔ حمید کچھ سوچنے لگا، فریدی بھی خاموش ہو گیا۔ بھئی اب تو بری طرح بھوک لگ رہی ہے، اب ایسی باتیں نہ کیجیے کہ میں اپنا انگوٹھا چوسنے لگوں، حمید ہنس کر بولا۔ کاش تم یہی کر سکتے۔ کیوں، کیا اس طرح بھی ایک کامیاب جاسوس بننے کے امکانات ہیں؟ کیوں نہیں، کیا تم غزالہ کے چچا پرویز کو بھول گئے؟ وہ کتنی صفائی سے انگوٹھا چوستا تھا، لیکن وہ جاسوس کب تھا؟ اگر مجرم نہ ہوتا تو یقیناً ایک کامیاب جاسوس ثابت ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد سریا وغیرہ نے دسترخوان لگا دیا، لیکن اس دسترخوان پر صرف چار آدمی بیٹھ سکیں گے، میں، سریا، اشرف بھائی اور فریدی صاحب، بقیہ لوگوں کے لیے الگ کوئی انتظام کرنا پڑے گا، شیلا نے کہا۔ بقیہ لوگوں میں مجھے قطعی بھوک نہیں ہے، شہناز چیخ کر بولی۔ اور بقیہ لوگوں میں میں قطعی بھوکا نہیں ہوں، حمید اس طرح رک رک کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا کہ شہناز کے علاوہ سب لوگ ہنس پڑے۔ تو بہتر ہے آپ لوگ کہیں دور جا کر ہوا کھائیے، سریا چہک کر بولی۔ ذرا کچھ خالی پلیٹیں عنایت فرمائیے، حمید نے کہا۔ کیوں، شیلا نے پوچھا؟ ہوا کھانے کے لیے، بات کچھ جچی نہیں، فریدی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم کوئی ایسی بات کہو گے کہ سب بے ساختہ ہنس پڑیں گے، اب اگر آپ اس جملہ کی گہرائی تک نہ پہنچ سکیں تو میں کیا کروں، حمید نے جھم کر کہا۔ تھوڑی سی تفریح۔ پکنک سے واپسی کے بعد فریدی نے لباس تبدیل کیا اور سیدھا کوتوالی چلا گیا۔ حمید شہناز کو مناتا ہوا اس کے گھر تک چلا گیا تھا، فریدی شاز و نادر ہی کوتوالی کی طرف جاتا تھا، اس لیے وہاں اس کی موجودگی دوسروں کی نظر میں خاصی اہمیت رکھتی تھی۔ آج بھی اسے وہاں دیکھ کر لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے کہ وہ کس لیے آیا ہے، لیکن کسی کی تشفیح نہ ہوئی۔ جگدیش آج کل کوتوالی انچارج تھا، فریدی کی امداد نے اسے اتنی جلدی ترقی کے ان مدارج تک پہنچا دیا تھا۔ پرانے اور تجربہ کار سب انسپیکٹر منہ ہی دیکھتے رہ گئے اور جگدیش کوتوالی انچارج ہو گیا۔ اس وقت وہ آفس میں بیٹھا پرانے فائل دیکھ رہا تھا، فریدی کو دیکھ کر بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ آئیے آئیے انسپیکٹر صاحب، میں کئی دن سے ارادہ کر رہا تھا کہ آپ سے ملوں، جگدیش بولا۔ تم دو ہی تو آئے ہو میرے حصے میں، ایک حمید، دوسرے تم بہانے بازی کے ماہر، فریدی نے ہنس کر کہا۔ نہیں، آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ خیر خیر، فریدی بیٹھتے ہوئے بولا، کیا کوئی ضروری کام کر رہے ہو؟ نہیں تو آؤ کہیں ٹہلیں گے۔ چلیے، جگدیش نے کہا۔ ٹیکسی کر کے دونوں وکٹوریا پارک پہنچے، آج کل بیکاری کی وجہ سے طبیعت اکتایا کرتی ہے، فریدی بولا، یہاں تو دم مارنے کی بھی فرصت نہیں رہتی۔ جگدیش نے کہا، کیا آج کل کام زیادہ ہے؟ آج کل کیا، ہمیشہ کام زیادہ رہتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس دوران میں کوئی خاص قسم کا حادثہ نہیں ہوا، فریدی سگار سے اگاتا ہوا بولا۔ بعض اوقات بہت ہی عام قسم کے حادثے خاص سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ ارے ابھی پرسوں ہی کی بات ہے کہ کرنل سید کی 8 سالہ بچی کھو گئی، جس کے گلے میں ایک بیشی قیمت ہیروں کا ہار تھا، تو کیا ہوا، مل ہی گئی ہوگی، یہی تو مصیبت ہے کہ آج تک اس کا پتہ نہیں لگ سکا، اتنا بیشی قیمت ہار پہنا کر اسے اکیلے گھر سے نکالا ہی کیوں گیا، اکیلے کہاں، وہ معاملہ ہی عجیب ہے، یعنی لڑکی اپنے سونے کے کمرے سے غائب ہو گئی، سونے کے کمرے سے؟ تو کیا رات میں کسی وقت؟ جی ہاں، اس کی اطلاع گھر والوں کو دوسرے دن صبح ہوئی۔ بہت خوب، معاملہ دلچسپ ہے، فریدی سوچتا ہوا بولا۔ اور ہار کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ کیا لڑکی ہار پہن کر سوئی تھی؟ کرنل کی بیوی تو یہی کہتی ہے، وہ دراصل اس کی سوتیلی ماں ہے۔ عجیب و غریب لوگ ہیں، میں نے انتہائی دولت مند گھرانوں میں بھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنے قیمتی زیورات کی طرف سے اتنی لاپرواہی برتی جائے۔ کرنل کافی دولت مند آدمی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی سوتیلی ماں کی حرکت ہے، فریدی بولا۔ خیال تو میرا بھی یہی تھا، لیکن کرنل اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پڑوس کے لوگوں سے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ اسے بے حد چاہتی تھی۔ فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، کیا وہ پردے میں رہتی ہے؟ نہیں صاحب، ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں میاں بیوی کسی ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے ہوں گے، تو یہ سارے حالات تمہیں اس کی زبانی معلوم ہوئے ہوں گے۔ جی ہاں، کرنل صحیح تو یہاں تھا ہی نہیں، وہ کل کہیں باہر سے آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے کرنل سے معقول رقم وصول کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، فریدی بولا۔ ہو سکتا ہے، جگدیش نے کہا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ خیر ہوگا، فریدی نے کہا۔ ہاں بھائی، تم سے ایک ضروری بات پوچھنی تھی۔ پوچھئے۔ کبھی جریالی کی طرف گئے ہو؟ اکثر شکار کے سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس درمیان کب گئے تھے؟ تقریباً 2-3 ماہ کا عرصہ ہوا، جگدیش نے کہا۔ وہاں 2 ڈاکٹروں کی تجربہ گاہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا یا نہیں؟ جگدیش کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں، بظاہر ان کی حرکتیں اہم کانہ ہیں، جگدیش بولا، لیکن کارنامے قابل تعریف۔ کیا کوئی خاص کارنامہ تمہاری نظروں سے بھی گزرا ہے؟ ان کے کارناموں کا اعتراف خود حکومت کو ہے۔ جنگ کے نہ جانے کتنے ہی زخمیوں کو انہوں نے بالکل نئی زندگی بخش دی۔ ان کے لیے تجربات کے سلسلے میں خود حکومت ان کی مدد کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کچھ نئے آلات حکومت کے توسط سے منگوائے ہیں، اور میں اتنا غافل ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں آج تک کچھ نہیں معلوم ہوا، فریدی نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات؟ جگدیش چونک کر بولا، نہیں کوئی خاص بات نہیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے دلچسپ اور قابل آدمیوں سے اتنے دنوں کے بعد ملاقات کر سکا، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں کوئی بات ضرور ہے۔ کچھ نہیں بھائی، کیا یہ ضروری ہے کہ میں جو کچھ پوچھوں اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہی ہو؟ جگدیش خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ فریدی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ بھائی حمید کے کیا حال ہیں؟ جگدیش تھوڑی دیر بعد بولا۔ وہی پرانا مرض، یعنی عشق بازی، جگدیش ہنسنے لگا۔ آخر آپ کو اس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ جگدیش نے مسکرا کے پوچھا۔ نفرت نہیں بھائی، فریدی نے کہا، میں عشق کا قائل ضرور ہوں، مگر اسی صورت میں جبکہ بالکل بیکاری ہو۔ بیکاری سے یہ مطلب نہیں کہ کوئی کام نہ ہو، بلکہ بیکاری سے مراد بڑھاپا ہے، یعنی جب بالکل ہاتھ پیر تھک جائے، اس وقت عشق کرنا چاہیے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، بھلا اس وقت عشق کہاں ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو عشق سے زیادہ لہو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جگدیش مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ فریدی سوچ میں ڈوبا ہوا سگار کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ دفتر جگدیش کی طرف مڑ کر بولا، اس ہار کے متعلق بھی کچھ معلوم ہے؟ کس قسم کا تھا؟ سونے کی وشت پہل ٹکیوں پر ہیرے جڑے ہوئے تھے، درمیانی ٹکیا کی پشت پر لڑکی کی ماں کی تصویر تھی۔ فریدی نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر آہستہ سے پوچھا، کرنل کے یہاں کون کون رہتا ہے؟ وہ اور اس کی بیوی، 3 نوکر، 1 باورچی اور 1 خادمہ۔ وائن باغ میں 1 مالی ہے اور 1 چوکیدار، جو پھاٹک کے قریب بنی ہوئی 1 کوٹھری میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کے بیانات لیے؟ ہاں، لیکن فضول کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی جس سے اصل معاملے پر کچھ روشنی پڑتی۔ ان میں سے کسی کو مشتبہ بھی قرار دیا یا نہیں؟ یوں تو سبھی پر شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں کس پر شبہ نہیں؟ شبہ کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، تمہیں کوئی وجہ نہیں مل سکی؟ فریدی تنزیہ انداز میں بولا، آخر تمہیں کب سلیقہ آئے گا؟ تم کہتے ہو کہ وہاں 1 چوکیدار بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ رات بھر جاگتا رہتا ہوگا۔ دوسری طرف تم یہ بھی کہتے ہو کہ لڑکی رات کو کسی وقت غائب ہوئی، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ساری ذمہ داری چوکیدار پر آ پڑتی ہے۔ اوہ، یہی تو مصیبت ہے، جگدیش نے کہا، وہ غریب تو یقیناً 1 ہفتہ سے بیمار پڑا ہے۔ سنی سنائی کہہ رہے ہو یا تم نے خود دیکھا ہے؟ جس وقت میں نے اسے دیکھا وہ اس وقت بھی وشی کی حالت میں تھا۔ مالی رات کو بھی وہی رہتا ہے؟ جی ہاں، بقیہ نوکر سب وہی رہتے ہیں۔ تم نے لڑکی کے سونے کا کمرہ بھی دیکھا؟ کوئی خاص بات؟ کچھ نہیں۔ کاش میں اس وقت وہاں موجود ہوتا۔ اوہ، جگدیش چونک کر بولا، تو کیا آپ اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ نہیں، لیکن کیس دلچسپ ضرور ہے۔ فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، کیا تم مجھے کرنل کے گھر کسی طرح لے چل سکتے ہو؟ کسی طرح کیا، ابھی چلیے۔ نہیں، میں وہاں انسپکٹر فریدی کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا۔ جگدیش اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس وقت 6 بجے ہیں۔ فریدی اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا، تم ابھی کرنل کے یہاں اسی کیس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں چلے جاؤ۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک باوردی سب انسپکٹر پولیس تمہیں تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا۔ میں کچھ نہیں سمجھا، جگدیش بے بسی سے بولا۔ عجیب احمق آدمی ہو، کیا اتنے دنوں سے بھاڑ ہی جھونک رہے ہو؟ ارے بھائی، وہ سب انسپکٹر میں ہی ہوں گا۔ اوہ، جگدیش چہک کر بولا، تو گویا آپ سچ مچ اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یوں ہی سمجھ لو، تب تو یہ کوئی معمولی کیس نہیں معلوم ہوتا۔ بہت ممکن ہے ایسا ہی ہو، فریدی نے کہا۔ تمہیں کوئی ضروری کام تو نہیں کرنا؟ نہیں، تب تم فوراً کرنل کے یہاں چلے جاؤ، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جگدیش ایک ٹیکسی پر کوتوالی کی طرف روانہ ہو گیا اور فریدی سڑک پار کرتا ہوا گھر جانے کے بجائے ایک پتلی سی گلی میں مڑ گیا۔ اس نے شہر کے متعدد چھوٹے موٹے ہوٹلوں میں کمرے کرائے پر لے رکھے تھے، جنہیں وہ اکثر کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتا رہتا تھا۔ 2-3 تنگ گلیاں طے کرنے کے بعد وہ ایک بوسیدہ سی قدیم طرز کی عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ یہ ایک گندا سا ہوٹل تھا جہاں کم حیثیت کے لوگ آ کر قیام کیا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر دیہی علاقوں کے مقدمہ باز زمیندار ہوا کرتے تھے۔ اس کا مالک شہر کے مشہور بدماشوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ فریدی کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرو نہیں، چل کر میرا کمرہ کھول دو، اس نے میز کی دراز سے کنجیوں کا لچھا نکالا اور ایک طرف چلنے لگا۔ تمہارے اس نئے دھندے سے میں خوش نہیں ہوں، فریدی نے کہا۔ جی کون سا دھندا؟ دیکھو، مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو، سچ مچ میں نہیں سمجھا کمرہ نمبر 10 میں کون ہے۔ وہ دراصل، دیکھو، پولیس کو اطلاع مل چکی ہے کہ تمہارے آدمی دیہاتوں سے بھولی بھالی لڑکیوں کو بگا لاتے ہیں اور تم ان سے پیشہ کراتے ہو۔ میں نے کئی بار تمہیں سمجھایا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ کیا یہ ہوٹل تمہارے اخراجات کے لیے کافی نہیں؟ میں مگر فضول باتیں چھوڑو، میرے سامنے تمہارا کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا۔ جی بات یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، دیدی کڑے لہجے میں بولا، ان لڑکیوں کو آج ہی یہاں سے ہٹا کر ان کے گھروں کو بھجوا دو، ورنہ کل تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی۔ پولیس کسی مناسب موقع کی منتظر ہے۔ جی بہت اچھا۔ کمرہ کھول کر ہوٹل والا واپس چلا گیا۔ یہ تنگ و تاریک کمرہ تھا جس میں سیلن کی بدبو گونج رہی تھی۔ فریدی نے جیب سے ایک گیئر سلائی نکال کر تاک پر رکھی ہوئی موم بتی روشن کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد فریدی ایک دیر عمر کے سب انسپکٹر کے بھیس میں کمرے سے برآمد ہوا۔ اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور کرنل سیٹ کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبوں کے بلب روشن ہو گئے تھے۔ شہر کی چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ہوٹل کے سامنے کاروں ٹانگوں کے جھمگٹے تھے۔ فریدی سوچ میں ڈوبا ہوا کرنل سعید کے بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اس نے ٹیکسی ایک جگہ رکوائی اور کرایہ ادا کر کے پیدل چل پڑا۔ چند لمحوں کے بعد وہ کرنل سعید کے بنگلے کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہا تھا۔ نوکر سے اطلاع کرانے پر وہ ڈرائنگ روم میں بلوا لیا گیا۔ جگدیش ایک نوجوان اور خوبصورت عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ واہ انسپکٹر صاحب، میں آپ کا انتظار ہی کرتا رہ گیا، فریدی نے جگدیش سے کہا۔ آئیے آئیے، جگدیش ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایک ضروری کام سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ بہرحال میں آپ کے لیے کوتوالی میں کہہ آیا تھا۔ کہیے، آپ کے علاقے میں سب خیریت ہے نا؟ جی ہاں، کوئی خاص بات نہیں۔ فریدی کی نظریں دیوار پر لگی ہوئی ایک تصویر پر جم گئی۔ یہ تصویر اسی عورت کی تھی جسے اس نے ہیروں والے ہار میں دیکھا۔ فریدی نے اطمینان کا سانس لیا۔ جگدیش اسے کرنل صاحب کی لڑکی کی گمشدگی کا حال بتانے لگا۔ فریدی دلچسپی اور توجہ سے سنتا رہا۔ درمیان درمیان وہ بول بھی پڑتا تھا۔ عورت خاموش تھی۔ کبھی کبھی ایک کار ٹھنڈی سانس لے کر وہ بے چینی سے صوفے میں کسمسانے لگتی۔ اوہ، ابھی بیگم صاحبہ کی زبانی معلوم ہوا کہ جگدیش عورت کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس صدمے کی وجہ سے کرنل صاحب کے دماغ پر برا اثر پڑا ہے، یعنی فریدی نے پوچھا، دماغی حالت درست نہیں، اکثر وہ اپنے کتے کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں۔ جگدیش نے یہ جملہ کچھ ایسے احمقانہ انداز میں کہا، فریدی کو ایک بے ساختہ قسم کا کہکہا ضبط کرنا پڑا۔ اچھا، فریدی عورت کی طرف دیکھ کر بولا، جی ہاں، بہت ہی تشویشناک حالت ہے، عورت نے کہا۔ فریدی نے اس کے آواز میں ایک عجیب طرح کی کشش محسوس کی، ایسا محسوس ہوا جیسے دور کہیں ویرانے میں دفتر گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ واقعی یہ حادثہ بہت ہی افسوسناک ہے، فریدی بولا۔ کیا رات کو یہاں کوئی باہری آدمی آیا تھا؟ عورت دفتر چونک پڑی۔ جی نہیں۔ نہیں تو، وہ جلدی سے بولی، اکثر مہمان تو آتے ہوں گے۔ جی ہاں، کبھی کبھی، اور کرنل صاحب کے ملنے والے بھی۔ جی ہاں۔ اس دن کون کون آیا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی نہیں۔ اس وقت کرنل صاحب کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، انہیں نوکروں کی نگرانی میں ایک الگ کمرے میں رکھا گیا ہے۔ اوہ، فریدی بولا، اتنی خراب حالت ہے؟ تھوڑی دیر بعد رسمی گفتگو کرتے رہنے کے بعد جگدیش اور فریدی اٹھ گئے۔ فریدی کا ایک مقصد تو حل ہو گیا تھا، کرنل سعید کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تصویر نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ جھریالی سے نکلنے والا ہار وہی تھا جو کرنل کی لڑکی پہنے ہوئے تھی۔ جگدیش اور فریدی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چوراہے تک آئے۔ جگدیش نے ایک ٹیکسی کروائی، لیکن فریدی نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ گھر واپس جانے کے بجائے حمید کے الفاظ میں مٹر گشتی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ مٹر گشتی خاص ہی خاص موقعوں پر ظاہر ہوتی تھی، جب کوئی خطرناک کام انجام دینا ہوتا یا جب کوئی الجھا ہوا معاملہ درپیش ہوتا تو فریدی عموماً شہر کی سڑکوں کے چکر لگایا کرتا تھا۔ کرنل سعید۔ دوسرے دن صبح حمید اور فریدی کرنل سعید کے متعلق ناشتہ کرتے وقت گفتگو کر رہے تھے۔ آخر آپ اسے یہاں کیوں اٹھا لائے ہیں؟ حمید بولا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ کیسا چارہ؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا، حمید اکتا کر بولا۔ میں خود ابھی تک کچھ نہیں سمجھ سکا، فریدی نے کہا۔ تو پھر اسے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حمید بولا، خواہمخواہ ہلٹر مچے گا، اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ کیوں؟ چند مشاہدات کی بنا پر میں ایسا کہہ رہا ہوں، جلدی کہہ بھی ڈالیے، حمید مستربانہ انداز میں بولا۔ ذرا سوچو تو، جب اس کی دماغی حالت اتنی خراب تھی تو اسے اس طرح کیوں رکھا گیا تھا؟ کیا وہ آزادانہ باہر نکل آیا؟ دوسرے یہ کہ اس کے کتے کسی کوٹری وغیرہ میں بند کرنے کے بجائے باغ میں کیوں باندھے گئے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ وہ کتوں سے لڑنے پر آمادہ رہتا تھا، کتوں کو گھر سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ فریدی خاموش ہو گیا۔
موزہ سامعین، اسی کے ساتھ ناول نمبر 10 احمقوں کا چکر کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پارٹ نمبر 2 لگا لیں۔ شکریہ۔